الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايمن النكاح بركه ايسر مؤونه او كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور دوستو انسان کی دنیا کی ضروریات میں سے ایک اہم ترین ضرورت جس کا پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جس کے پورا کیے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے وہ ضرورت نکاح کی ضرورت ہے۔ نکاح صرف ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ در حقیقت انسان کی زندگی جس چیز سے مکمل ہو جائے گی اس میں سے نکاح ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے، اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کرنے کو مرضی پر اختیار پر نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر نکاح کرنے کے عمل کو انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو بے شمار انسان شاید اس ضرورت کو پورا نہ کرتے، اس حکم کو پورا نہ کرتے، اس لیے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انداز اختیار کیا گیا کہ یہ ضروری ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، لیکن اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نکاح کرنا سنت ہر شخص کے لیے نہیں ہے، بے انتہا زیادہ کم تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جن کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جن کے لیے نکاح کرنا لازم ہے، واجب ہے، اور زیادہ تر وہ مسلمان ہیں کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے تو طرح طرح کی دینی خرابیوں، معاشرتی خرابیوں اور جسمانی خرابیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بلا شبہ حدیث میں موجود ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، لیکن اس سنت کے وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا، اس عمل کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن جس عمل کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا وہ سنت نہیں ہوتا، وہ سنت سے زیادہ برتر درجے کا ہوتا ہے، اس برتر درجے کو کبھی فرض کہا جاتا ہے اور کبھی اس کو واجب کہا جاتا ہے، یعنی لازم۔ تو عام مسلمان جن کی تعداد تقریباً 99% ہے، ان مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا لازم ہے۔ اب نکاح لازم بھی ہے، شرعاً ضروری ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہے، اور اس کو پورا اگر نہیں کریں گے تو اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ یہ ضروری کیوں کر دیا گیا؟ یہ ضروری کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ہی کے نتیجے میں انسان کی نسل بچ سکے گی، اور اگر نکاح انسان نہیں کرے گا تو انسان کی نسل بچ ہی نہیں سکے گی۔ گویا نکاح کرنے کا پہلا مقصد، پہلی اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ بقائے نسل انسانی کا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، حدیث میں موجود ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی أباهي بكم الأمم، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جو تم سے بہت محبت کرنے والی ہوں گی اور تمہارے بچے پیدا کرنے والی ہوں گی، جب تمہارے بچے پیدا ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں میری امت بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، اور میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں فخر کے ساتھ کہوں گا میری امت اتنی زیادہ ہے۔ تو نکاح کرنے کے نتیجے میں گویا ایک مسلمان امت محمدیہ کو زیادہ کرنے، بڑھانے کا عمل اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں نسبندی کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ نسبندی در حقیقت نسل انسانی کو روکنے کا عمل ہے، اور اسی وجہ سے نسبندی کے نتیجے میں حکم وہی لگتا ہے جو قتل انسانی کے حکم میں لگتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ یہ حکم جو اللہ نے دیا یہ کیوں دیا؟ کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا تھا کہ اس کو بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو بعد میں مار دیتا تھا؟ یقیناً عرب میں کچھ قومیں ایسی تھیں کہ ان کے گھروں میں اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی اس بچے کو وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن وہ ایک بہت چھوٹا سا قبیلہ تھا اور بہت معمولی تعداد کے لوگوں کی ایسی تھی جو یہ عمل کرتے تھے، ورنہ عمومی طور پر انسانی تاریخ میں کوئی طبقہ کوئی قوم ایسی نہیں پائی گئی ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہوں اور ان کو بھی مار دیتے ہوں. جب یہ عمل نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا؟ مطلب اس کا یہی ہے کہ تم بچوں کو پیدا کرنے سے روکو. یہ قتل ہی کے درجے میں ہے. اور روکنے کی سب روکنے کی علت کیا ہوگی تمہارے ذہن میں؟ زیادہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اور ہم کھلا کیسے پائیں گے؟ اس لیے قرآن نے آگے بیان فرمایا نام مردوں کو کم وہم, جیسے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں روزی دے رہے ہیں ان کو بھی ہم کھلائیں گے اور پلائیں گے روزی دیں گے. تو تمہاری روزی بھی ہمارے اختیار میں ہے, ہمارے قدرت میں ہے, ان کی روزی بھی ہمارے اختیار اور ہمارے قدرت میں ہوگی. اسی بنا پر وہ شخص جو اپنے کسی بچے کو روکنا چاہتا ہو, یعنی وہ بچے کو نہیں پیدا ہونے دے رہا ہے, بالفرض جس کو وہ روک رہا تھا اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا اور ہونے کے بعد پھر اس سے کہا جائے تمہارا یہ باپ کوشش کر رہا کہ تم دنیا میں نہ آؤ لیکن بہرحال اتفاق تم دنیا میں آ گئے, تو اس بچے کے ذہن میں ساری زندگی یہ بات رہے گی کہ میرا یہ باپ مجھے دنیا میں آنے سے نہیں روک رہا تھا. نسبندی کی حالت ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی خود تو گاڑی میں چڑھ گیا, دوسرے کے لیے دروازہ بند کر دیا کہ آپ کو گاڑی پر چڑھنے کا حق نہیں ہے. گویا ہم زندگی میں آ گئے لیکن ہماری نسل اگر آگے آنے والی ہو تو ہم ان کو بند کر دیں گے, ہم ان کو آنے نہیں دیں گے. بہرحال اسلام نے نسبندی کو اسی بنا پر حرام کر دیا کیونکہ یہ در حقیقت نکاح کا اہم ترین مقصد یعنی بقائے نسل انسانی اس کے خلاف ہے. تو نکاح کا پہلا اہم ترین مقصد جو ہے وہ بقائے نسل انسانی ہے. دوسرا اہم ترین مقصد جو نکاح کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے جس طرح سے انسان کے اندر بھوک کی طاقت رکھی ہے اور یہ خوبی ہے, بھوک لگنا جو ہے وہ خوبی ہے. اسی بنا پر جب کسی آدمی کا بھوک ختم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بیمار ہوں, تو وہ بھوک نہ لگنا جو ہے وہ بیماری ہے, بھوک لگنا جو ہے وہ خوبی ہے. انسان کے دل میں پیاس, انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت رکھی گئی اور وہ بار بار پیاس محسوس کرے گا, انسان کو نیند کی ضرورت رکھی گئی وہ بار بار آرام کرنا چاہے گا. جس طرح سے بھوک پیاس نیند آرام خوشی یہ انسان کی جسمانی ضروریات ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شاہ نے انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہے جس قوت کو کہتے ہیں جنسی قوت, سیکچوئل پاور. یہ جو جنسی قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ شاہ نے کیوں رکھی ہے؟ کیا یہ صرف لذت اٹھانے کی چیز ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں, مگر اس میں تو اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے کہ اس کی بڑی اہم وجہ ہے. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو لذتیں پہنچانی تھی لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ شاہ نے رکھی, ایسا بالکل نہیں. اس کی ایک اہم ترین وجہ تھی, وجہ یہ تھی کہ اگر ہم اس میں لذت نہیں رکھیں گے اور ان سے کہیں گے مردوں کو تم عورتوں سے ملاقات کرنا اور عورتوں کو کہیں گے مردوں سے ملاقات کرنا, تو جیسے ہمارے دوسرے بہت سارے حکموں کو یہ پورا نہیں کریں گے اسی طرح سے اس حکم کو بھی پورا کرنے میں سستی کریں گے, لہذا اس میں چٹنی لگا کر کے رکھیں گے. تو یہ جو لذت اس میں رکھی ہے تاکہ انسان مجبور ہو کر کے اور لذت کی پیاس کی وجہ سے اس عمل کو انجام دینے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کا فوراً یہ فائدہ نکل آئے گا کہ انسان بے رحمی سے بچ جائے گا کیونکہ انسان کے اندر جنسی قوت رکھی گئی. اب اگر نکاح نہیں رکھا ہوتا تو انسان مرد اور عورتیں ان کا حال بالکل ایسے ہی ہو جاتا جیسے جانوروں کا حال ہے. جانور کے اندر جب جنسی قوت ابھرتی ہے تو وہ کسی بھی فیمیل کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں, مجھے اس کے ساتھ یہ جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے یا نہیں. تو نکاح اس لیے رکھا گیا کہ تمہاری جو جنسی قوت ہے اس جنسی قوت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا راستہ ہمیں مہیا کر دیا. تو دوسرا گویا اہم ترین مقصد نکاح کا یہ ہے کہ انسان کی جنسی قوت کا جائز اور درست راستہ مہیا کر دیا گیا. تیسرا اہم ترین نکاح کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ نکاح ہی کے نتیجے میں انسانوں کا خاندان وجود میں آتا ہے. اگر نکاح نہ ہوتا تو انسان کا خاندان کبھی وجود میں نہیں آئے گا, اسی وجہ سے جانوروں کا کوئی خاندان نہیں ہے. یعنی کوئی بیل یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ فلانا میرا ماموں ہے, فلانا میرا داماد ہے, فلاں میرا نانا ہے, فلاں میرا چچا ہے, کوئی نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ان کے یہاں نکاح کا سسٹم نہیں ہے. لیکن انسانوں کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں میرا چچا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی نکاح ہوا ہے, اس نکاح کے نتیجے میں ایک عورت مرد کی بیوی بن گئی, مرد اس عورت کا شوہر بن گیا, اس بیوی کے رشتے دار جو ہیں وہ اس مرد کے رشتے دار بن گئے اور اس مرد کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اس عورت کے رشتے دار بن گئے. آگے ان کے جب بچے پیدا ہو جائیں گے تو کوئی ان کا ماموں بنے گا, کوئی ان کا چچا بنے گا, کوئی ان کا پھوپھا بنے گا. یہ سارا جو خاندان وجود میں آ گیا اور اس کے نتیجے میں رشتے بن گئے, یہ نکاح ہی کے نتیجے میں بن گئے. تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے نکاح در حقیقت تشکیل خاندان کا ذریعہ ہے اور اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو خاندان وجود میں نہیں آتے. اسی وجہ سے جن قوموں میں نکاح کا رواج نہیں ہے وہاں وہ بتا بھی نہیں سکتے یہ لڑکا کس کا ہے, وہ کہہ بھی نہیں پاتا میرا باپ کون ہے, میں چچا کس کو مانوں گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص اپنی ماں کے بھائی کو کہتا ہے یہ میرا ماموں ہے, تو ماموں نے فوراً یہ کہا تو مجھے ماموں مت کہو کیونکہ تمہارا باپ بھی کوئی نہیں. غرض یہ کہ نکاح کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتے ہیں اور خاندان جب وجود میں آتے ہیں تو اس کے اثرات کیا کیا پڑتے ہیں, جب کسی لڑکے کا نکاح ہوتا ہے تو آج تک یہ بچہ اس خاندان والوں کے لیے اجنبی تھا، اور جو ہی نکاح ہو گیا، یہ ان کا داماد بن گیا، تو یہ اس خاندان کی نظروں میں یہ لڑکا اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا بن جاتا ہے، اور یہ بیٹی جو ہے وہ اس خاندان والوں کے لیے اجنبی تھی، لیکن جو ہی نکاح ہو جاتا ہے تو وہ خاندان والے اس بیٹی کو اپنا بیٹی مانتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس خاندان کی تمام خوشیوں اور غمیوں میں یہ خاندان شامل ہوتا ہے، اور اس خاندان کی خوشی اور غموں میں یہ خاندان شامل ہوتا ہے، بلکہ اپنی خوشی اور غموں کو وہ موخر کر دیتے ہیں، اور سسرال والوں کے ہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، محض اس وجہ سے کہ نکاح کے نتیجے میں ان دونوں کو قریب کر دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو محبت کرنے والے بہت ہیں، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، پیر اپنے مرید سے محبت کرتا ہے، ہمسایہ اپنے ہمسایہ سے محبت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ عجیب محبت جن دو کے درمیان ہوتی ہے وہ مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ جذباتی محبت، قربانیوں والی محبت، اس سے پہلے ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، جو ہی نکاح ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو حرام تج دینے والے، لم ترى مثل الزوجین متحابین، نہیں دیکھے گئے ہیں یہ دنیا میں میاں بیوی جیسے محبت کرنے والے۔ اور یہ محبتیں جو ہیں یہ صرف جنسی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ محبتیں ایسی ہیں، بلکہ بڑھاپے میں جا کر کے تو زیادہ محبت ہو جاتی ہے، جو میاں بیوی کے اندر حالت ہیں، اب ان کے ہاں جنسی پیاس نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں بے انتہا زیادہ محبت ہوا کرتی ہے۔ شوہر بوڑھا ہے، وہ اپنی بیوی کو اپنے لیے سہارا سمجھتا ہے، اور بیوی بوڑھیا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرا سہارا ہے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کی کوئی خدمت نہیں کر پاتے اپنے بڑھاپے کی بنا پر، لیکن اس کے باوجود ان کو ذہنی سکون رہتا ہے کہ میرا سر کا سایہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے جب بیوی مر جاتی ہے تو شوہر جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گھر میں اجنبی بن گیا، اور اسی بنا پر جب شوہر مر جاتا ہے تو بیوی بعض دفعہ اپنے آپ کو اجنبی بن میں محسوس کرتی ہے، وہ کہتا ہے میرا ساتھی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، میں اکیلی ہوں۔ غرض یہ کہ خاندان کو تشکیل دینے کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہی بنتا ہے، اور پھر یہی نکاح جو ہے یہ معاشرے کو پاک رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو پاک رکھنا ہو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ نکاح ہے۔ اگر نکاح کا سلسلہ رک جائے یا نکاح کا سلسلہ مؤخر ہو جائے، اس کا فوراً نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں بیرارمی وجود میں آتی ہے، اور انسان یعنی مرد اور عورتیں اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے، اپنی جنسی ضروریات پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، اور پھر نتیجے میں جنسی سکنڈر وجود میں آتے ہیں۔ تو نکاح بقائے انسانی کا ذریعہ، نکاح تحفظ عصمت کا ذریعہ، نکاح تشکیل خاندان کا ذریعہ، نکاح تطہیر معاشرہ کا ذریعہ، اور نکاح انسانی خصوصیت جو جانوروں کے اندر نہیں ہے، جو دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ اسی بنا پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح من سنتی، نکاح میرا راستہ ہے۔ یہ آپ نے ارشاد کیوں فرمایا؟ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں دنیا کی بہت ساری قومیں اپنے مذہب کی بنیاد پر یہ تصور رکھتی تھی کہ نکاح غلط طریقہ ہے، مرد کو عورت سے دور رہنا چاہیے، عورتوں کو مردوں سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی مکمل انسان بننا چاہے، اور اگر کوئی آدمی مکمل روحانیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہے، تو اس کو جنس کا ختم کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے سنیاسیزم، اور اسی وجہ سے رہبانیت، اور اسی وجہ سے پوپیزم، اور اسی وجہ سے عورتوں کو نن بننا ہوتا تھا تاکہ وہ نکاح سے دور رہیں۔ اس ایسے ماحول میں، اس ایسی دنیا میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا راستہ ہے۔ گویا در حقیقت دنیا کے بگڑے ہوئے مذاہب کے مقابلے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مذہب یہ بیان فرمایا، وہ مذہب تمہیں نکاح سے روک رہا ہوگا، اور اگر تم اس مذہب میں جا کر کے نکاح کرو گے تو گویا اس مذہب کی روح سے تم نچلے درجے میں پہنچ جاؤ گے۔ فلاں دوسرا مذہب جو ہے وہ نکاح سے تمہیں روکتا ہے، اور اگر تم اس مذہب میں جا کر کے تم نکاح کرو گے تو نچلے درجے کے، اور اگر اس مذہب میں تم کامل بننا چاہتے ہو تو نکاح سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ غیر فطری نظام ہے یہ۔ جب فطرت میں رکھا گیا کہ نکاح جنسی چاہت ہے، تو اس کو دبانا، اس کو ختم کرنا، اس کا اور اس کی ضروریات کو پورا نہ کرنا غیر فطری ہے، نیچر کے مطابق نہیں ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنا راستہ بتایا، وہ میرا طریقہ یہ ہے۔ یہ نکاح انجام دینے کے لیے معاشرے میں دو رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ اس نکاح کو رسموں کی وجہ سے مشکل اور بوجھل نہ بنایا جائے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ نکاح کو رسموں سے اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ اس کے نتیجے میں نکاح آسان نہ ہو بلکہ مشکل بن جائے، اور اس کے ایسے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں جن نقصانات کا کسی نہ کسی درجے میں احساس ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن مکمل احساس ہر آدمی نہیں کر پاتا۔ نکاح کو رسموں کے نتیجے میں مشکل بنانے کے نقصانات معاشرے کو کتنے جھیلنے پڑتے ہیں، اس کا اندازہ ہر آدمی آسانی سے نہیں کر سکتا، کسی نہ کسی درجے میں اندازہ آدمی کر سکتا ہے۔ ذرا سا دیکھ اور غور کرے، رسموں کی وجہ سے نکاح کے مشکل ہونے کا پہلا نقصان نئی نسل کو جھیلنا پڑتا ہے۔ سارا سال تک ایک بالغ لڑکا جنسی پیاس میں تڑپتا رہے گا، لیکن اس کے والدین یہ کہتے ہیں جب تک ہماری رسمیں پوری نہیں ہوں گی تب تک تمہیں تڑپنے دیں گے مگر تمہاری چاہت پوری نہیں ہونے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی لڑکے نامرد ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا نکاح وقت پر نہیں ہو رہا ہے اور اپنی جنسی چاہت اور جنسی پیاس کے اشتعال میں وہ طرح طرح کے غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک انسان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کبھی ماسٹربیشن کرتا ہوگا, لیکن اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لعنت ان مردوں پر جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, یہ وہی ماسٹربیشن ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ جس آدمی نے اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کیا یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی جنسی چاہت پوری کی, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کا ہاتھ پریگنٹ بن کر گیا ہے. ناکح الید ملعون, جو آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس کا لعنت. یہ بات آپ نے ارشاد کیوں فرمائی؟ کیونکہ جہاں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے ہیں تو قیامت تک انسانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی ان خرابیوں کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ ضرور ارشاد فرمائیں گے. یہ بعد کا زمانہ ہے, جیسا آج کا ہمارا زمانہ ہے کہ جس میں بے شمار لڑکے جو ہیں وہ اپنی جنسی چاہت پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں دیکھتے ہیں تو بعد میں وہ ایچ پی کرنے لگتے ہیں اور بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں, اور بعض لوگوں نے نیا فلسفہ گھڑ دیا کہ صاحب اس کی وجہ سے تمہاری جنسی طاقت بڑھ جائے گی حالانکہ اس کی وجہ سے لڑکے نامرد ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ رسموں کی وجہ سے نکاح کو بھاری کر دیا گیا, آسان نہیں رہنے دیا گیا, تو نقصان یہ ہوا. دوسرا نقصان نکاحوں کے مشکل ہونے کے نتیجے میں انسانوں کی بے شمار دولت ان رسموں پر خرچ ہو جاتی ہے, حالانکہ مرد اور عورت کا تعلق اخلاق کی بنیاد پر ہے, ہمدردی اور انسانیت کی بنیاد پر ہے, دولتوں کی بنیاد پر نہیں ہے. مرد اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے, اور شوہر جو ہے وہ اس بات کی بیوی جو ہے وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیسا ہمدردانہ سلوک کرتا ہے. بیوی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے کتنے کپڑے دیے اور میرے شوہر نے میرے لیے کتنے زیورات لائے, اس کی زندگی تو گزرتی ہے شوہر کے رویے کی بنیاد پر, اور شوہر کی زندگی جو وہ گزرتی ہے وہ بیوی کے زیورات لانے پر نہیں, بیوی کے بالوں نے اس کے گلے میں چین ڈال دیا اس کی بنیاد پر اس کی زندگی نہیں گزرتی. اس کی زندگی اگر آرام کے ساتھ گزرے گی تو اس کے بیوی کے رویے پر گزرتی ہے, لیکن ان رسموں کی وجہ سے بہت ساری دولت جو ہے وہ رسموں میں تباہ ہو جاتی ہے, اور اس کے عجیب عجیب واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب اسی شہر کے ہمارے یہاں آئے اور وہاں ان کا جو داماد تھا نکاح ہو گیا تھا ان کا, اور وہ داماد کے ساتھ کوئی انبن تھی, بہرحال وہ داماد تیار ہو گیا بھی لڑکی کو طلاق دینے کے لیے, لڑکی اسی شہر کی تھی. تو بہت ساری گفتگو ہونے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ جی میں نے آج سے 18 یا 20 سال پہلے 12 کنال زمین سری نگر شہر میں بیچی اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا, آج میں سوچتا ہوں وہ 12 کنال زمین اگر میرے پاس ہوتی تو میرے پاس کتنی بڑی دولت تھی. اندازہ کریں آپ شہر کی 12 کنال زمین کی مالیت کتنی ہوگی, لیکن اس وقت اس نے وہ 12 کنال زمین بیچ کر کے رسمیں پوری کی اور رسموں کے پورا کرنے کے باوجود اس کی بیٹی واپس آ گئی. غرض ہے کہ رسموں کے نتیجے میں ملازم اپنے سالہ سال کا بچا ہوا جیبی فنڈ پھونک کر رکھ دیتا ہے, رسموں کے نتیجے میں ایک انسان اپنے باپوں کو بیچتا ہے, رسموں کے نتیجے میں زمینوں کو بیچ کر کے رسمیں پوری کی جاتی ہیں, اور وہ رسمیں بھی ہیں وہ ایسی رسمیں ہیں جن کے نتیجے میں آدمی ٹینشن کا شکار الگ ہو گیا, اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعد میں رسموں کو پورا کرنے کے لیے کبھی حرام دولتیں جمع کی جاتی ہیں تاکہ صاحب ہماری رسمیں پوری ہو جائیں. تو ایک طرف سے لڑکے اور لڑکیوں کے جسمانی نقصان, ان کو تڑپایا جاتا ہے سالہ سال تک جب تک ہماری رسمیں پوری نہ ہو جائیں. مجھے یاد آتا ہے ہمارے ہی دوستوں میں سے ایک صاحب کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد پھر اب رخصت ہی نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے صاحب؟ ابھی رسمیں پوری کرنے کا وقت نہیں آیا, تیاریاں ہو رہی ہیں. 3 سال اسی میں گزر گئے. اس بیچ میں اس لڑکے اور اس لڑکی کے آپس میں ملنا جلنا پایا جاتا رہا, بیچ میں شیطان ان کے ذہن میں ڈال دیا نکاح تو ہمارا ہو ہی چکا ہے, اگر ہم اپنے معاملات کو آخری حد تک پہنچائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ادھر سے جوانی کا جوش اور ادھر سے جنسیات کا سیلاب ہے چاروں طرف سے. بہرحال وہ ملاقاتوں میں اپنی آخری حد تک پہنچ گئے. جب آخری حد تک پہنچ گئے تو کچھ دنوں کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, ملاقاتیں ہوتی رہیں, اپنی آخری پیاس تک وہ بجاتے رہے, یہاں تک کہ کچھ دن بعد لڑکی حاملہ ہو گئی. حالانکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. اب وہ پریشان ہو گئے کہ صاحب ابھی رخصتی ہوئی نہیں, لڑکی حاملہ ہے, کیا کیا جائے؟ اس کے بعد کسی ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کر کے انہوں نے لڑکی کا ابارشن کرا دیا. اب لڑکی اچانک کمزور ہو گئی, سارے محلے والے پریشان ہو گئے, اس کو کیا ہو گیا, گھر والوں کو بھی معلوم نہیں. بہرحال کچھ دن کے بعد وہ سنبھل گئی, اور ادھر سے ابھی رسمیں پوری نہیں ہونی ہے لہٰذا رخصتی نہیں ہوگی. رخصتی نہیں ہوگی, کچھ دن بعد ان کا ملنا جلنا پھر شروع ہوا, چلتا رہا یہ سلسلہ, پھر تعلقات قائم ہوئے, دوبارہ وہ پریگنٹ ہو گئی. دوبارہ پریگنٹ ہونے کے بعد اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ ابارشن کرنا جائز ہے ناجائز. بہرحال ان کو جائز ناجائز بتانے سے پہلے ہی انہوں نے پھر دوبارہ ابارشن کر لیا. اس بیچ میں تین سال گزر گئے، تین سال گزرنے بعد وہ فون کرتا ہے، جی میں کیا کروں، رشتہ نہیں، رخصتی نہیں ہو رہی ہے، والد صاحب کہہ رہے ہیں ابھی یہ چیز پوری کرنی ہے، سسرال والے کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں یہ انتظامات کرنے ہیں، ابھی زیور پورا نہیں ہوا ہے، یہ رسموں کی وجہ سے تین سال گزر گئے. بہرحال تین سال کے بعد جب ان کی شادی ہو گئی، یعنی اب جب رخصتی ہو گئی، تو لڑکی بانجھ ہو چکی تھی، اب اس کو بچہ نہیں ہو رہا. وہ رسموں کے نتیجے میں ان دونوں کی زندگی میں اب لڑکا ڈھونڈتا ہے، کہیں تعویذ ڈھونڈتا ہے، کہیں ڈاکٹروں کو کانٹیکٹ کرتا ہے، کبھی حکیموں کو کانٹیکٹ کرتا ہے، میری بیوی کو کیا ہو گیا. لیکن جب دو مرتبہ اس کے حمل کو پریٹس ہونے سے چھین کرنا ہے، یعنی ابارشن جو ہے وہ دراصل اکھاڑ کر کے لانا ہے اس کو، اور اس کے نتیجے میں اس کی بچہ دانی کی تباہی ہو گئی، اب وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی. اب جو ہے لڑکے والے کہتے ہیں اس سے کس موقع آئے، ان میں تانے لینے شروع کر دیے، حالانکہ جرم خود نہیں کرتا. اور لڑکی والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھی، اس کا یہ کیا کیوں ہو گیا، حالانکہ پسے پردہ انہیں کے لیے کارستانی تھی جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے. غرض یہ کہ ایسے ایسے نقصانات ہوتے ہیں اندرت نکاحوں کے رسموں کے نتیجے میں کہ لڑکے تڑا تباہ ہو جاتے ہیں، لڑکیاں تباہ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ اسی شہر کا ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بہت دیندار لڑکا تھا، آتے ہی بلک بلک کر رونے لگا. بہت تسلی وسلی دلاسے دینے کے بعد اس سے پوچھا بھائی واقعہ کیا، کیوں رو رہے ہو تم؟ تو اس کے بعد اس نے یہ کہا، کہنے لگا جی پہلے تو بہت دنوں تک ہمارا نکاح ہی نہیں ہوا، میں والدین سے کہتا رہا میرا رشتہ کر، تو کھل کر کہہ نہیں پاتا تھا، دوستوں کے ذریعے کہلواتا تھا، تو والدین کہتے تھے ہے اس کو جلدی چھوڑیں، یہ کہتا رہا میں خاموش رہا. بارہ اس بیچ میں مجھے جنسی چاہتوں کا سیلاب تھا اور میں وہ ایش بھی کرتا رہا. اب جب میرا رشتہ ہو گیا تو میں نامرد ہو چکا ہوں، اور دو سال ہو گئے ہیں میں اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکا، اب میں رو رہا ہوں میں کیا کروں، اور میری بیوی کہتی ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، کچھ نہ کچھ تم علاج کرو اپنا. اب علاج کرتے کرتے تھک گیا، دوائیاں کھاتے کھاتے میرا معدہ بھی برداشت نہیں کر پاتا، میرے میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اب آپ ہی کوئی راستہ بتاؤ، کیا راستہ بتائیں گے اس صورت حال میں؟ غرض ہے کہ نکاحوں کے رسموں کے نتیجے میں جو مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اس کا نقصان نئی نسل کو جھیلنا پڑ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر کے بے حیائی پھیلتی ہے، آگے چل کر کے بھی جنسی بے رہی عام ہو جاتی ہے. اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تمہارا رشتہ، جب بھی تمہیں رشتہ مل جائے فوراً رشتہ کر دو، اور اگر نہیں کرو گے تو فساد پھیل جائے گا. وَإِلَّا تَكُن فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ، اور اگر جلدی تم رشتے نہیں کرو گے تو فوراً. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، جب تمہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کا مناسب رشتہ مل جائے فوراً کر دو. اسی وجہ سے اگر یہ سوال پیدا کیا جائے کہ اسلام جلد نکاح پسند کرتا ہے یا دیر سے، آج کا معاشرہ، آج کا ذہن یہ کہتا ہے دیر سے نکاح کرو، 35 سال 40 سال کو پہنچ جاؤ اور تب تک تمہاری جوانی جب ڈھلنی شروع ہو جائے گی اس کے بعد پھر نکاح کریں گے، تب تک صاحب لڑکے کو سیٹل ہونا ہے، اس کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اور یہ جب مالی طور پر مستحکم ہو جائے گا تب اس کا نکاح کرنا ہے، تب تک تو 35-40 سال. اسلام یہ کہتا ہے جلد سے جلد نکاح کرو، اور اس کے عجیب عجیب فائدے نکل آتے ہیں. ایک آدمی 35-40 سال کی عمر میں جب اس کا نکاح ہوا، جب یہ 60-65 سال کا ہو چکا ہوگا تب اس کے بچے ابھی بالغ ہونے والے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر 20-25 سال کی عمر میں نکاح ہو جائے گا تو جس وقت یہ ابھی گویا سروس کر رہا ہوگا یا ابھی اپنی معاشی سرگرمی میں سرگرم ہوگا، اور ادھر سے اس کے بچے بالغ ہو جائیں گے. یعنی آدمی بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو راستے میں ان کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو نکاح جلد کرنے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کی نسل جلدی وجود میں آ جاتی ہے، اور اپنی اس کی اچھی صحت کی حالت میں نسل جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. بہرحال اسلام اس لیے نکاح کو جلد سے جلد پسند کرتا ہے. اسلام نے انسان کی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے جو نظام بنایا تھا، اگر اس نظام کو مسلمان پوری طرح سے اپنائیں گے، ہر جنس کوئی جنسی بیراروی نہیں ہوگی، ہر جنس کوئی جنسی سیکنڈل نہیں ہوں گے، اور نہ کسی انسان کی جنسی چاہتیں ضائع ہو جائیں گے، ان کی جنسی چاہتیں پورا کرنے کا سارا سامان اسلام نے مکمل رکھا ہے. اور دنیا کے دوسرے مذاہب سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس طرح سے اسلام نے اس کا نظام مکمل کیا ہے. ایک طرح سے فرمایا گیا جلد سے جلد نکاح کرو، فرمایا سادہ سے سادہ نکاح کرو، آسان سے آسان طریقے سے نکاح کرو. شوہر کو حکم دیا گیا بیوی کے تمام حقوق پورے کرنا، اگر شوہر کو جنسی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بیوی کی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کو آمادہ ہونا ہوگا. بیوی کو حکم دیا گیا اپنے شوہر کی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے تم تیار رہنا، تمہیں اگر ذاتی چاہت نہیں ہوگی تب بھی تم تیار رہنا تاکہ وہ بگڑنے نہ پائے. اب اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ جی ایک بیوی سے میری جنسی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے لہٰذا میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا، اسلام فوراً کہتا ہے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم دوسرا جائز راستہ تمہارے لیے رکھتے ہیں، دوسرا نکاح کرو. اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے جی دو بیویوں کے باوجود میری جنسی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گا، اسلام کہتا ہے غلط راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم تمہارے لیے تیسری بیوی کی اجازت رکھتے ہیں. لیکن البتہ یہ بات ضرور رکھنا کہ جب تم دوسری یا تیسری بیوی لاؤ گے زیادتی نہیں کرنا، میدان کسی ایک طرف نہیں رکھنا، دوسرے کو ستانا نہیں، دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا. اور اس کی مثال خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیر عمر میں بیمار تھے، اور جس بیماری کے بعد آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج کی رات ایک زوجہ محترمہ کے گھر، اگلی رات دوسری زوجہ محترمہ کے گھر، اس سے اگلی رات تیسری زوجہ محترمہ کے گھر، اور اس کے بعد جب چلنے کی ہمت بالکل ہی کم ہو گئی، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا ازواج مطہرہ سے، اگر تم مجھے اجازت دے دو تو میں چاہتا ہوں میں ابھی چند دن اور جتنے میرے باقی ہیں صرف حضرت عائشہ کے گھر گزاروں گا۔ یہ اجازت کیوں لی جا رہی ہے کہ میری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادتی کرتے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے باوجود آپ اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے نما موجود رہے۔ دنیا کی قوموں نے پھیلایا کہ نظر صاحب پالی گرامی جو ہے وہ بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا پھیلایا کہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ گیا واقعی یہ بہت بری چیز ہے، حالانکہ اسلام نے اس کو اس لیے جائز رکھا تھا کہ معاشرہ پاک صاف رہے گا۔ بہرحال یہ سارے انتظامات جو اسلام نے کیے تھے یہ اس لیے کیے تھے تاکہ تمہاری جنسی ضرورت جائز طریقے سے پوری ہو جائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اسلام نے سخت سزا بھی رکھی ہے۔ ہم نے جب سارے انتظامات کیے ہیں تو غلط راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کے لیے اسلام نے اتنا سخت قانون بنایا کہ اگر کسی آدمی نے بیوی ہونے کے باوجود، گھر میں جائز راستہ ہونے کے باوجود اگر غلط راستہ اختیار کیا اور بدکاری میں مبتلا ہوگا اور ثابت ہو گیا، اس آدمی کو چوراہے میں زمین پر گاڑ کر کے پتھروں سے ختم کر دو تاکہ دنیا کے انسانوں کے لیے عبرت بن جائے کہ بدکاری کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کہا ول یشد عذاب ہونا طائفت من المؤمنین، ان بدکار انسانوں کو چوراہے میں رکھ کر کے پتھروں سے ختم کر دو اور تمام مسلمانوں کو مشاہدہ کراؤ تاکہ آگے چل کر کے جنسی بے راروی کا ارادہ کرنے والے بھی سر نیچے دبا دیں کہ صاحب یہ راستہ ہمارے لیے آگے کا راستہ نہیں ہے۔ جب یہ اسلامی نظام دنیا میں قائم تھا کوئی جنسی بے راروی کہیں نہیں، اور دنیا کی دوسری قومیں جو ہیں وہ حیرت کے ساتھ دیکھتی تھی اسلام کے اندر کتنا نظام عفت ہے، کتنا نظام حیا ہے۔ یہ نکاحوں کے رسموں کے نتیجے میں مشکلات جو کیا کیا آتی ہیں، ٹینشن الگ، اخلاقی خرابیاں الگ، جسمانی خرابیاں الگ، مالی نقصان الگ، اور اسی میں وہ غیر مسلموں کی رسمیں اس مسلمانوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جہیز اسلام میں کہیں کسی جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ یقیناً غیر مسلموں سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اگر اسلام میں جہیز کا تصور کہیں ہوتا صحابہ کے زمانے میں پایا جاتا، محدثین کے زمانے میں پایا جاتا، فقہا کے زمانے میں پایا جاتا، اولیاء امت کی زمانی زندگی میں پایا جاتا، وہ تو ہم سے بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ وہ تو ایسی چیزوں پر بھی عمل کرنے والے تھے جن چیزوں پر عمل کرنا اسلام نے لازم کیا ہی نہیں ہے، صرف اجازت دی تھی وہ فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے اسلام کا حکم ہے لازم نہیں پھر بھی ہم عمل کریں گے، تو اگر جہیز کا حکم ایسا ہی لازمی حکم تھا جیسے ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے تو یہ تمام اہم ترین طبقہ، یہ مقدس گروہ، یہ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ اور عالم اسلام کی دوسری تمام مسلم ممالک میں، مسلم قوموں میں کہیں جہیز وہیز نہیں ہے۔ یہ صرف یہاں بر صغیر کی مصیبت ہے، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر یہ چیز آئی ہے غیر مسلموں سے، کیونکہ وہی جہاں یہ جہیز وہیز کا تصور ہے۔ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، جہیز کے معنی ہے اصل میں لڑکی کو تیار کرنا، جہیز کے معنی تیار کرنا، لڑکی کو تیار کرنا، اس کو نہلانا دھلانا تاکہ وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے، بس یہ ہے جہیز کے لفظی معنی۔ لیکن ہم نے جہیز کے معنی اس لڑکی کے ساتھ پیسہ اتنا جانا چاہیے، چیزیں اتنی جانی چاہیے، اس لیے وہ لڑکا قابل مبارکباد ہے جو اپنی بیوی والوں سے کہے کہ نہ مجھے کوئی چیز چاہیے اور نہ میری بیوی کو کوئی چیز دینا۔ ہم ایک طرف سے لڑکے والوں سے کہتے تمہیں اتنی چیزیں دینی ہوں گی چاہے لڑکی کی مالی پوشن ہے یا نہیں، چاہے اسے قرضہ کرنا پڑے، چاہے سودی کاروبار کا۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہنے لگے جی میں نے بینک سے آج سے 5 سال پہلے لون لیا تھا کیونکہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، آج تک میں 50,000 روپے سود دے چکا ہوں مگر وہ قرضہ بھی باقی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ بیٹے جس کا میں نے نکاح کیا اس کا ڈائیورس ہو چکا ہے۔ غرض یہ کہ یہ راستے اختیار کرنا پڑتا ہے رسموں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں سب کیا سلسلہ شروع ہوا، لڑکا جو ہے وہ اپنے ساتھ پوری بارات لے کر کے جائے گا لڑکی والوں کے گھر، اور ساتھ میں وہ حق سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب میرے اتنے دوستوں کو آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ تو عجیب و غریب قسم کی بے غیرتی کی بات ہے، دوست میرے ہیں مجھے اپنے گھر میں ان کو کھانا کھلانا چاہیے، نہ کہ اپنے سسرال والوں پر بوجھ ڈالنا ہے کہ صاحب مارا صاحب مارا جیسے کیسے عید نفر حاصل، وہ کہتا ہے کہ 40 ہے، کہتے نہیں 80 ہونے چاہیے، ہم نے تو کھایا پیا ہے لوگوں کا، کھایا پیا ہم نے، کھلوائیں گے مگر سسرال والوں کے۔ اور ساتھ میں ان کے لیے مصیبت ہے کہ ان کو اونچے سے اونچا معیار مہیا کرنا ہے۔ معیار کا عالم یہ ہے اللہ اکبر، ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں اور خاص طور پر یہاں شہر میں کیا کہ یہاں کی شادیوں میں پینے کا پانی جتنا خرچ کرا دیتا ہے اتنا خرچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری شادی پر ہوا کرتا ہے، صرف پینے کے پانی پر جو خرچہ ہوا کرتا ہے، اتنا آسان رکھا تھا جناب رسول اکرم صاحب اپنے زمانے میں نکاح۔ اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا با برکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ تو بالا جی رسموں کے نتیجے میں نکاح انتہائی بھاری اور مشکل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں تباہیاں اور خرابیاں ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر کچھ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن مسائل کا حل ہی نہیں نکلتا، اور ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، نہ قانون میں ان کے پاس کوئی حل ہے اور نہ شریعت میں ان کے پاس کوئی حل ہے۔ میاں بیوی میں انبن ہو گئی، انبن ہونے کے بعد اب طلاق ہونے والی ہے، طلاق ہونے والی ہے، اب کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے تحائف دیے ہیں وہ واپس ملیں گے یا نہیں؟ لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے بیٹے کو، بیٹے کی ماں کو، بیٹے کی نانی کو، بیٹے کی خالہ کو جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں واپس ملے گا، تو رشتے بنتی ہیں، اب وہ سارے خاندان سے وہ ساری چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں۔ اور اس میں شرعی طور پر جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ کہ دیتے وقت اگر یہ ہدیہ تھا، اگر یہ گفٹ تھا جس کو اسلامی طور میں ہبا کہا جاتا ہے، اگر یہ ہبا تھا، اگر یہ بخشائش تھی، اگر یہ ہدیہ تھا، تو جہاں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گفٹ دینے کے بعد، گفٹ میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہبا دینے کے بعد واپس لینا ایسا ہی ہے جیسا کتا اپنی قے کر دیتا ہے اور پھر واپس چاٹ لیتا ہے، اور یہاں اپنی لسٹ بناتا ہے ہماری ساری چیزیں واپس کر دو، اس کو بھول جاتا ہے وہ۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے کسی کو کوئی چیز گفٹ دے دی، ہبا کر دی، اس نے قبضے میں کر لی، اس کے بعد اگر تو میری چیز واپس کر دو، تو العائد فی الہبۃ کالکلب یعود فیئہ، دے کر کے چیز واپس لینے والا ایسا جیسے کتا کہ وہ اپنے منہ سے قے کر دیتا ہے اور زمین پر گرنے والا اس کو واپس چاٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کا مزاج رحمت بظاہر گوارا نہیں کرتا اس طرح کا کلام آپ فرمائیں گے، مگر صرف اس لیے کہ یہ بری رسم انسانوں کے اندر شروع نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے دیں گے اور کل کو پھر لسٹ نکالیں گے، جس دن کھلائیں گے اس دن کھلانے میں پوری دریا دلی دکھائیں گے، ہاتھ امتائی کو بھی پیچھے کر دیں گے، اور جس دن حساب دینا شروع کریں گے اس دن پانی تک کا حساب لیں گے، چاہے اشیود خرچ گمت اشیود گول مت، اس وقت کہیں گے ہم اشیود گول مت۔ جی تو غرض ہے کہ یہ جو تحائف ہیں، تحائف کا آپ نے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سب یہ واپس کرنے ہوں گے یا نہیں، اس کے بعد مسلمان آ کر کہتے ہیں بھنو سشا کا کیا شعا، بچے مفتی پریشان رہتا ایشن سمجھی ہونے اس کیا ہو رہی ہوں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ صاحب ان کو واپس کروائیں گے تو یہ ہبا ہے، واپس کیسے کروائیں گے، اور واپس نہیں کرائیں گے تو رشتہ اٹک رہا ہے، یہ کٹتا بھی نہیں ہے، تو انبنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور میری معلومات میں ہیں کہ 5-5 سال سے رشتے لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ صاحب گفٹس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، وہ بتانے کو بھی تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بسنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کو رکھنے کو تیار نہیں، طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ پہلے گفٹس کا فیصلہ ہو، لٹکے ہوئے ہیں دونوں، تو بعد میں وہ زیورات جو ہے وہ الماریوں میں پڑے رہتے ہیں اور انسان آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اسی بنا پر ان تمام خرکشوں سے بچ کر کے اسلام نے ایک چیز لازم کی ہے، مرد کو اپنی بیوی کو مہر دینا ہوگا، اور یہ مہر کی تعداد اسلام نے مقرر نہیں کی۔ کیوں نہیں مقرر کی ہے؟ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو مالدار ہوں وہ زیادہ دینا چاہیں ضرور دیں، لیکن اس مہر کو لڑکے کی مالی حیثیت سے زیادہ وقار کی چیز نہیں بنایا جانا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں اسلامی مملکت میں اعلان کیا تھا، ایاکم و موالات المہور، مہروں کو زیادہ کرنے سے بچو، اس کے نتیجے میں لڑکے لٹک جائیں گے۔ آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ صاحب زیادہ سا مہر رکھو تاکہ اس کا دباؤ رہے گا۔ مہر کو جب دباؤ کی چیز بنایا گیا، اس کے معنی ہے کل کو یہ شوہر اگر اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے مگر مہر کے دباؤ میں چھوڑے گا نہیں، مہر کے دباؤ میں چھوڑے گا نہیں، لیکن چونکہ دل اس کے ساتھ نہیں ہے اسے اس کو بسائے گا بھی نہیں، تو لڑکا کر کے رکھے گا۔ چنانچہ ہماری معلومات میں ایسے رشتے ہیں کہ جنہوں نے جو اپنی بیوی کو بسانا بھی نہیں چاہتے ہیں اور طلاق اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ مہر مہر بہت زیادہ ہے، تو میں کہاں سے لاؤں گا 1 لاکھ روپے، اس لیے میں مہر دے نہیں سکتا ہوں اور طلاق بھی نہیں دوں گا اس لیے کہ مہر زیادہ دینا پڑے گا، اور بساؤں گا بھی نہیں کیونکہ ہماری آپس میں انبن ہے، تو لٹکے ہوئے ہیں دونوں۔ اب وہ 50,000 کو پہرا دے رہے ہیں، بیوی 50,000 کو پہرا دے رہی ہے، شوہر 50,000 کو بچا رہا ہے، اور دونوں تباہ حال ہیں اور دونوں پھنسے ہوئے ہیں، دونوں نہیں بلکہ دونوں خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ رسموں کے نتیجے میں نکاح جو ہے وہ مشکل جب ہو جاتے ہیں تو یہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسی بد اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے، جب انبنیں شروع ہو جاتی ہیں تو بعد میں لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم نے اس دلہے والوں کو 150 آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا، اس 150 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا خرچہ ہم لگائیں گے، اور اس میں اپنے محلے والوں کو جو انہوں نے کھلایا تھا وہ بھی انہیں کے سر جوڑ دیتے ہیں، خود اپنے گھر میں جو انہوں نے کھایا ہوگا وہ بھی انہیں کے سر جوڑ دیں گے کہ صاحب ہم کو تو شادی کے کھانے پر دعوت پر واس بانس پر 2.5 لاکھ روپئے، وہ 1.5 لاکھ روپئے جو ہے وہ تو خود بھی انہوں نے کھایا ہوگا مگر جوڑیں گے ان کے نام پر۔ حیرت انگیز چیز ہے، کھایا میں نے اپنے بچوں کو کھلایا اور انبن ہو گئے تو اب ان کے نام پر جوڑنا ہے کہ صاحب تمہیں یہ دینا پڑے گا 1.5 لاکھ روپئے، اس کے بعد ہم مانیں گے ورنہ نہیں، اور بعد میں قانونی بحثیں الگ، اور اگر یہ جھگڑا اگر عدالتوں میں پہنچ گیا تو عدالتوں میں پہنچنے کے بعد پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وکیل ایک طرف سے بھی پیسہ کھینچ رہا ہے، دوسرا وکیل دوسری طرف سے پیسہ کھینچ رہا ہے، وہاں تو اگر تھوک ڈالیں گے اس کا بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، بلکہ ہمارے دوست کے کہنے کے مطابق کیسا عدالتوں کی دنیا میں جائیں گے تو وہاں کی دیوار بھی پیسہ کھینچتی ہے اور وہاں کی دکانیں بھی پیسہ کھینچتی ہیں، وہاں کا بیچارہ آدمی بھی پیسہ کھینچتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں چلتا، اور جب دونوں کو چوس کر کے رکھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں وکیل سے پانی سوال، آپ اسے بری صلاح کر لو کیا کرنا ہے، غرض ہے کہ یہ ساری رسموں کے اس کے مقابلے میں اسلام نے نکاح کو بالکل آسان رکھا تھا کہ صاحب شوہر پر مہر لازم ہے, جتنے شوہر کی مالی حیثیت ہو اور شوہر لازم سمجھے اس مہر کو ادا کرنا, اس لیے لازم سمجھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہوگا اور اس نے ابھی مہر ادا نہیں کیا اور مہر ادا کرنے کا اس کا ارادہ بھی نہیں ہے, وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے. ایما رجل نکح بامرأة وهو يريد الا يؤدي صلاتها فهو زان, وہ آدمی کی جس نے نکاح کیا اور مہر ابھی ادا بھی نہیں کیا اور ادا کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, وہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بدکاری کر رہا ہے, یعنی اس کے تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ پاکیزہ تعلقات نہیں ہیں. کیوں عوام اسلام نے شاخ ہوا تاکہ شوہر پہلی ملاقات میں اس کو اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے. جہاں جو نکاح مہروں کے علاوہ جو وہ زیورات دیے جاتے ہیں, وہ زیورات جو ہیں وہ صرف رسم کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی اسلامی معاشرے میں کہیں بھی اسلامی سسٹم میں وہ جو ہے وہ تھانے نکاح یہ ٹرم ہی کہیں اسلام میں نہیں. یہ تو صرف یہاں کشمیر میں اور یہاں قاضی کون سے ادھر ہے یہ تھانے نکاح, اس قاضی کون سے باہر کہیں یہ تھانے نکاح ہے ہی نہیں, ساری دنیا میں کہیں یہ ٹرم ہی نہیں ہے. اور نکاح کاغذ دنیا میں جہاں کہیں پایا جائے گا وہاں کہیں نہیں لکھا ہو جاتا تھا کیا چیز. اگر یہ اسلامی ٹرم ہوتی تو اسلامی کتابوں میں ہوتی, اسلامی قانون میں پائی جاتی, اسلامی معاشروں میں اس کا وجود ہوتا اور دنیا کے ہر جگہ کے مسلمان اس کو جانتے ہوتے کہ ایسا بھی اسلامی ٹرم ہے, اسلام تو عالمی مذہب ہے ساری دنیا میں ہے, یہ صرف یہاں کی رسم ہے. یہ جو تھان کی بنیاد پر زیورات وغیرہ دیے جاتے ہیں, بہت بہتر یہ ہے کہ اس تھان کی جگہ دینے کے بجائے آپ اس کو مہر کے نام پر دے دیں, اور جب مہر کے نام پر دیں گے لڑکا آزاد ہو جائے گا, اس کے ذمہ مہر باقی نہیں رہے گا. وہ نکاح جن نکاحوں میں مہر کو باقی رکھا جاتا ہے, باقی ساری رسمیں جو ہیں وہ پوری تازہ تازہ پوری ہو جائیں گی اور اسٹینڈرڈ کے ساتھ پوری ہو جائیں گی. ایک چیز اسلام نے رکھی تھی مہر, اس کو رکھا گیا ادھار کے کھاتے اور نام رکھتے ہیں بڑا مضبوط قسم کا واجب الادا, لفظ و ردا واجب الادا, نہ شوہر جانتا ہے یہ واجب ہے نہ بیوی کو پتا ہوتا ہے. بعض دفعہ تو لطیفے ہوتے ہیں, شوہر سے پوچھا گیا جی آپ کا مہر کتنا ہے, کل کہ لکھتا ہے کاغذ میں مشن پتا, بھائی تمہاری بیوی ہے تم کو مہر ادا کرنا, وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں نکاح کاغذ میں لکھا ہوا ہوگا. لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کی بیٹی کا مہر کتنا ہے, کہتا ہے کاغذ ساتھ لے کے جائے وکیل پتا یا گواہان پتا. آپ ڈھونڈتے ہیں وکیل صاحب کو, کہنے لگے ہے کاس روز یاد ہے, جس آدمی کو یہ دینا ہے اسے یاد نہیں, جسے لینا ہے اسے یاد نہیں, وہ کہتا ہے وکیل صاحب کو پتا ہوگا. آپ ڈھونڈتے ہیں نکاح کاغذ, اسلامی تاریخ میں نکاح کاغذ کوئی تھا ہی نہیں, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح لکھا ہی نہیں جاتا تھا. مسلمان کا قول اس کی تحریر سے زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ مسلمان صادق قول ہونا چاہیے. ہم نے اپنی بیٹی نکاح میں کی, ہمیں کوئی ریٹرن دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے فلاں عورت نکاح میں قبول کر لی, مجھے کوئی دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بیوی کا مہر میرے ذمہ لازم ہے. آپ کو کیوں خطرہ پیش آ رہا ہے, آپ مجھے رسید لے رہے ہیں کل کو جمع کے پھر پتا مہر کے حرج نہیں, میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے تسلیم کیا مجھے مہر ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی پھر اپنی بیویوں کو جو آپ زیورات دیں گے اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے, جو ہی بیوی کو دے دیا گیا وہ مالک بن جائے گی. اگر صبح ہی رشتہ کٹ جاتا ہے یہ واپس دینے کا حق نہیں ہے. تھانے نکاح کے نام پر بیویوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے لڑکی مالک بن جاتی ہے, کل کو واپس دینے کا اختیار نہیں ہے. یہاں کشمیر میں جو ہی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہتے ہیں دل کرو قانون قانون واپس, دل باوجود سنن قانون قانون, بھائی آپ نے جب دے دیا ہے تو آپ کا کیسے ہے یہ, اور اس کے بعد پھر انبن شروع ہو جاتی ہے. اور جب آپ نے دیا اور اگر بیوی کو دینا نہیں چاہتے ہیں نکاح کے مجلس میں کلیئر بتا دیجئے کہ صاحب ہم جو کچھ زیورات دے رہے ہیں یہ لڑکی کی ملکیت نہیں ہے, لڑکی والوں کو بعد میں حق ہے, وہ کہیں گے تل سہی پاؤں سی نہیں, ہمیں حق ہے, ہم کیوں رکھیں گے امانت کے طور پر, کیوں ہم حفاظت کر کے جب چیز آپ کی ہے. لہذا لڑکی والوں کو جو کچھ آپ مہر کے علاوہ دیں گے اولاً تو دینا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے دینا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو مہر بنائیے, مہر بنانے کے بعد جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے, نہ کالم پورے کرنے ہیں نہ کچھ. اور اگر آپ نے مہر الگ رکھا ہے اور یہ جو ہے زیورات الگ تحفے کے نام پر آپ دے رہے ہیں, جو ہی لڑکی کے ہاتھ میں چلا گیا وہ مالک بن جائے گی, اور جو ہی وہ مالک بن جائے گی کل کو اگر رشتہ صبح کٹنے لگے گا یہ واپس نہیں مانگ سکتے ہیں. لڑکی والوں کو لازم سمجھا گیا صاحب بیٹے کو انگوٹھی بھی بھیجنی ہے, بعض جگہ فریج بھیجنا ہے, کہیں بہت جو ہے زیادہ ہی بے غیرت ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب گاڑی بھی دینی پڑے گی, یہاں سے مطالبہ کرنا یہ بھی غیر شرعی, اور وہاں سے اپنے آپ اس کو لازم سمجھنا کہ صاحب لڑکے کو چین بھی بھیجنا ہے اور کوئی تمام چیزیں. ایک باپ اپنے جگر گوشے کو پال پوس کر کے تیار کر کے اپنے گھر سے روانہ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو الوداع کرتا ہے. اب آئندہ یہ جگر گوشہ یہ بیٹی اس کی اگر آئے گی تو مہمان بن کر کے آئے گی, مالک بن کر کے نہیں آتی ہے. اس باپ کا کیا قصور ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں بہت ساری رقمیں ساتھ دینی پڑیں گی تب ہی بیٹی ساتھ جائے گی, ورنہ تو نہیں. صورت حال یہاں تک یہ بن گئی ہے کہ آج لڑکے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہے بلکہ لڑکے کا نکاح کیا جاتا ہے لڑکی کے آس پاس میں جو زیورات آ رہے ہیں اور آس پاس میں جو جہیز آ رہا ہے اس کو دیکھ کر کیے جانے لگے. اور یہ غیر مسلموں کی رسمیں تھیں. حضرت نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس زمانے میں تم کہول مراتو لاربعین, چار بنیاد پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. مالدار ہے اس لیے نکاح کرو, بڑی خوبصورت ہے اس لیے نکاح کرو, بہت اونچا خاندان ہے اس لیے نکاح کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد, اور کبھی دیندار ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دینداروں کے ساتھ نکاح کرنا, اس دینداری کے نتیجے میں کیا ہوگا, شوہر اپنی بیوی کے تمام حقوق پورے کرے گا, کیونکہ وہ دیندار ہے, وہ ڈرے گا کہ اگر میں اس کے حقوق پورے نہیں کروں گا اللہ کی طرف سے میرا معاوضہ ہوگا, یہ امانت ہے میرے پاس. کامیاب شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ بیوی کہنی چاہیے جیسا شوہر خدا نے مجھے دیا ایسا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کر دے. کامیاب بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ یہ شوہر کہنا چاہیے جیسا بیوی اللہ تعالیٰ سامنے مجھے عطا فرمائی ایسے ہر ایک کو. جب شوہر کی طرف سے بیوی کو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا, سمجھ آئے بیوی جو ہے وہ کامیاب ہے, اور جب بیوی کی طرف سے شوہر کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا تب سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں صاحب شوہر کامیاب ہے. یہ کامیابی کی سند, اس سے پہلے کامیابی کی سند نہیں ہے, نہیں گارنٹی دے سکتا ہے کوئی. اسی بنا پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اعلان کیا تھا میری وصیت قبول کرو اور تم کو ستانا نہیں, اس تبصرو میں نہیں وصیت قبول کرو. یہ حجت الوداع میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں میرے اور صاحب یہ خیارکم لنسائکم, تم نے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. مسلمان اسلام نے جتنا حکم دیا تھا عورتوں کے حقوق پورا کرنے کا, ان کا تحفظ کرنے کا, ان کی عصمتوں کے تحفظ کرنے کا, دنیا کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو. یہ اسلام ہے صرف جو یہ کہتا ہے اگر عورت کو صرف تہمت لگائی گئی کہ تم کو 80 درے مارے جائیں گے, تم نے تہمت کیوں لگائی اسے, اور اگر تم نے عورت کی عصمت کے ساتھ کھیلا ہے تو تم کو 100 درے لگائے جائیں گے, اور اگر تم نے عورت کی عصمت کے ساتھ کھیلا ہے اپنی بیوی ہونے کے باوجود تم کو زندہ دفن کر دیا جائے گا, تم ایسے جرم کیوں کر رہے ہو. اتنا تحفظ کیا تھا اسلام نے عورتوں کا, دنیا کے باقی مذاہب سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جب مسلمان اپنی بیویوں کو ستانے لگے اور ساتھ میں دنیا میں فحشات پھیل گئی اور بے پردگی عام ہو گئی, دنیا نے کہنا شروع کر دیا تھا عورتوں کے حقوق مسلمانوں کو بھی شک پڑ گیا, شاید ہمارے اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے. اور عورتوں کے حقوق کا فلسفہ جب سنا جاتا ہے اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے, کیا عورتوں کو بے پردہ کر دو, ان کو سڑکوں پر لاؤ, ان کو فیشن کراؤ, ان کو ناچ نغمے کراؤ, بس یہ چیزیں اگر تم نے کرا دی تو عورتوں کے حقوق مل گئے. اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے جس رخ پر امت جا رہی ہے اس رخ کا انجام انتہائی بھیانک ہے, اور وہ بھیانک انجام یورپ کے قومیں دیکھ رہی ہیں, وہاں کی نسلیں محفوظ نہیں, وہاں مرد جو ہیں وہ عورتوں سے حیرا ہو چکے ہیں, اب مردوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں, یہ کام شروع ہو چکا ہے اور نہ صرف شروع ہو چکا ہے بلکہ قانوناً اس کو لیگلائز بھی کر دیا گیا. اور ترقی یافتہ قومیں اپنے آپ کو سمجھنے والی سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم اس وقت گے بن رہے ہیں اور ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں, اور وہ لوگ ابھی دقیانوسی ہیں جو مرد اور عورتوں کے تعلقات کو ماننے والے ہیں. ترقی یافتہ تو یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے لگے. آپ لوگ بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, مطالعہ کرتے ہوں گے, اخبارات دیکھتے ہوں گے, جانتے ہوں گے یہ گیئزم کیا ہے اور وہ لیسبینزم کیا ہے. اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا لا مساعدۃ فی الاسلام, اسلام میں قربہ خانے چلانے کی کوئی گنجائش نہیں. غرض یہ کہ نکاحوں کو آسان سے آسان تر بنایا جانا چاہیے. مسجد میں نکاح کرنا پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت تھی, مسلمان توہین سمجھتا ہے مشکل پڑھو اس نکاح, یہ کوئی بڑی انسلٹ کی بات سمجھنے لگا مسلمان. تو جو چیز ہمارے لیے فخر کی تھی اس چیز کو ہم نے اپنے لیے ذلیل ذلت کی چیز سمجھا. لہذا جلد نکاح کیے جائیں, سستے نکاح کیے جائیں, جہیز کو ختم کیا جائے. بہت مبارکبادی اس لڑکے کے لیے جو اپنی بیوی والوں سے کہے اور اپنے والدین سے کہے کیا کہ صاحب ہمارے میرے لیے کوئی چیز نہیں بھیجنا اور میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں, اور اگر آپ نے کوئی چیز بھیجی میں بڑی احترام کے ساتھ وہ چیز آپ کی خدمت میں واپس کر دوں گا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جگر گوشے کے ساتھ یہ دنیا کی چیزیں بھی ساتھ بھیج دیں, اس کے بعد پھر میں تمہارے جگر گوشے کو تمہاری بیٹی کو اس لیے محبت نہیں کروں گا کہ یہ بہت اچھی ہے, اس لیے محبت کرنے لگوں گا کہ اس کے ساتھ بہت سارا ماحول ہے. تمہار کی بنا پر تم اپنی بیٹی کو پیاری مت بناؤ. بہت مبارکبادی ہوگی اس جوان کے لیے جو ان تمام چیزوں کو رد کر دے. حالانکہ میں جانتا ہوں بہت مشکلات پیش آتی ہیں جب کوئی نوجوان ارادہ کرتا ہے کہ بیوی والوں سے کچھ نہیں لوں گا تو سب سے پہلے اس کے گھر والے اس کے سر چڑھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں سری نگر میں ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے اگر یہ کروں تو دیکھ رہا ہے اس کو, تو ماں ہی نکالنا کہ اب یہ لڑکا کہتا ہے جی میں لوں ان سے تو ہوتا ہے غلط, نہیں لوں تو میرے گھر سے ماں ہی روانہ ہونے والے, اب میں کیا کروں گا. یہ ہے وہ رسموں کا تسلط اور رسموں کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو قرآن کریم میں بیان کی گئی. اللہ اکبر, قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی گئی, ایسا نبی تمہارے لیے بھیجا جا رہا ہے جو تمہارے گردنوں پر بوجھ ہے یہ بوجھ اتار دے گا. یہ حضور نے تو اپنے زمانے سارا بوجھ اتار دیا تھا, ہم نے نئے سرے سے بوجھ اپنے اوپر چڑھا دیا اور نئی فارموں کے ساتھ, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ, نئی ترتیبوں کے ساتھ. اب چند سال پہلے سب ویڈیو فلموں کا کہیں تصور ہی نہیں تھا, اب شادی میں یہ سب سے پہلے ہونا ضروری ہے, صاحب یادگار رہے گی. ارے بھائی اس سے بڑا یادگار کون ہے, ان مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے یہ تو خود موجود ہیں, ان کی یادگار آپ تصویروں کی شکل میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ جو زندہ موجود ہیں اس کا فوٹو بطور یادگار کے رکھنے کی کیا مانا؟ آج سے پہلے ہمارے والدین کا نکاح ہوا، ان کی کوئی یادگار نہیں، ان کی یادگار تو ہم ہیں جو ہم پیدا ہو گئے، تو اب ان کے ویڈیو فلموں کے نتیجے میں ان کی یادگار نہیں، لیکن خرچے بڑھاتے جائیں گے، اللہ اکبر۔ ایک طرف سے ہر آدمی کہہ گیا ہے نکاح ہونے، شادیوں کی رسمیں، شادیوں کی رسوم بڑی بری ہیں، اور ہر آدمی ایک ایک اضافہ کرتا جائے گا، کھانوں کے اضافے الگ، ڈیکوریشن کے اضافے الگ، تحائف کے اضافے الگ، نئی نئی ترکیبیں، اور ایسی نئی نئی ترکیبیں عقل حیران ہو جاتی ہے، اور اگلے والے کے تعجب کر جاتے ہیں۔ اگلے والے وقتی طور پر نفرت بھی کریں گے اور لیتے بھی رہیں گے۔ یہ دو رخاپن عجیب و غریب ہے، یہ جو رسم کا سن نکاسی ہے، یہ رسم کا سن نکاسی اور ادھر سے قبول بھی کر رہے ہیں، یہ وہ بدعت، یہ بدعت بھی روکتے رہیں گے، ادھر سے قبول بھی کرتے رہیں گے، اور جو ہی بدعت کو روکنا چاہیں گے تو فوراً ریئیکشن کا شکار ہو جائیں گے اور انبن شروع ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایک بیٹی نے، یہی مسلمان بیٹی ہے، ایک بیٹی نے رو رو کر آ کر کے کہا کہ جی میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، میرا جینا زور کر دیا گیا ہے، کیونکہ میری ساس مجھے روز کہتی ہے ایسا کیا چھوڑ دوں، پانچ شکست نہ دو چھوڑ، اللہ اکبر۔ باپ نے اپنی بیٹی کا جگر گوشہ روانہ کر دیا، وہاں اس کو کہہ رہے ہیں شکست نہ دو، کیا ایسا کسی طرح کی چیزیں آنی چاہیے؟ اسی بنا پر لڑکے تڑپتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ اس پریشان کن صورتحال میں یہاں کچھ نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ ہم سادہ شادیاں کرانے کے لیے ایک کمیٹی سی بنائیں گے اور کوشش کریں گے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی سادہ سے سادہ اور آسان سے آسان شادیاں کرنے کی، میرے بیورو کاؤنسلنگ انہوں نے بنایا تھا اور اسی غرض کے لیے بنایا تھا تاکہ آسان سے آسان شادیاں ہوں۔ وہ کوئی مزے مارز کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایک مہیا کرنا ہے آسانی، تاکہ مسلمانوں اس پریشانی سے بچ جائیں، اور یہ پریشانی ایسی ہے کہ ٹینشن کے شکار الگ والدین ہو جاتے ہیں، پورے خاندان شادیوں میں کیا ہوتا ہے، سب پورا محلہ پھنسا ہوا، اس میں سڑکیں جام کر دی جاتی ہیں، اور اتنا لمبا قافلہ روانہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی فوج روانہ ہونے والی ہو، اور وہ سسرا والوں کے ہاں حملہ آور ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ فوج ہم کر رکھ دیں گے، لیکن میٹھے پن کے ساتھ کہ صاحب ہم تمہارا سب کچھ تباہ کر، اور بعد میں لڑکی والا اس دن شام کو کیا کرتا ہے، اس وہ جو ہے وہ گور ہوتی ہے، اس میں وہ کوئلے اٹھاتا ہے اور افسوس کرتا ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے نبی نے جو طریقہ ہمارے لیے اختیار کیا تھا، متعین کیا تھا، اسی میں ہمارے لیے عافیت تھی، اس سے ہٹ کر کے ہم اگر کوئی طریقہ اختیار کریں گے اس میں ہمارے لیے عافیت نہیں، وہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک نکاح ہوگا، اسی مناسبت سے یہ نکاح کے متعلق میں نے بات درخواستیں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، والدین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نئی نوجوان نسل کے بچاؤ کی فکر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔